السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، سب تعریف اللہ کے لیے ہے اور سلام ہے اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے چن لیا. اللہ تو ہمیں اپنے چنے ہوئے بندوں کے طریقے پہ چلا اور ہمیں ان کے ساتھ جمع فرما. فہم القرآن بأسلوب السؤال والجواب، انڈرسٹینڈنگ قرآن اے کوسچن اینڈ آنسر اپروچ، سوال جواب کے ذریعے فہم قرآن سیریز میں آج پارہ نمبر 8 ہے. ولو اننا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولو اننا پارہ نمبر 8، ولو اننا، اور اگر ہم. کس قدر خوبصورت انٹرسٹنگ انداز سے شروع ہو رہا ہے یہ سورۃ الانعام آیت نمبر 111 ہے، 111. پہلا سوال سورۃ الانعام سے متعلق، بعض اسے انعام پڑھتے ہیں، تو انعام اور انعام میں کیا فرق ہے اور ان میں سے سورۃ کس نام پر ہے؟ انعام کا مطلب نعمت، عطیہ، اور اس کی جمع انعامات، اور انعام کا مطلب چوپائے، یعنی چار ٹانگوں والے جانور جن میں اونٹ، گائیں، بکریاں شامل ہیں، مویشی جانور. الانعام جمع نعم، اس پر ہی اس صورت کا نام ہے کیونکہ اس میں جانوروں کا ذکر ہے اور خاص طور پر حلال و حرام کا. تو صورت انعام نہیں، سورۃ الانعام، یہ نعم کی جمع ہے، مویشی جانور. نیکسٹ کوسچن ہے، کیا شیاطین جنوں میں سے ہوتے ہیں یا انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں؟ کیونکہ ابلیس، جن، اس نے خود کہا، یہ ہم سب جانتے ہیں، اس بنا پر سمجھتے ہیں کہ شاید سارے ہی جن شیاطین ہیں یا شیاطین جنات سے ہی ہوتے ہیں. تو یہ سوال ہے کہ کیا شیاطین جنوں میں سے ہوتے ہیں یا انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں؟ اس کا جواب اسی پارے اسی صورت میں ہے. الانعام آیت 112، 112 فرمایا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ. یہ شیاطین الانس والجن، شیاطین انسانوں اور جنوں دونوں سے ہوتے ہیں، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے انسانوں اور جنوں کے شیطانوں کو دشمن بنا دیا، انسانوں اور جنوں کے شیطانوں کو، یعنی دونوں میں سے شیاطین ہوتے ہیں. تو شیاطین صرف جنات نہیں ہوتے، انسانوں میں بھی ہوتے ہیں، انسان نما شیطان بھی ہوتے ہیں، جیسے فرشتہ صفت انسان بھی ہوتے ہیں. نیکی اور تقوی میں انسان کی مثال فرشتے سے جی جاتی ہے، لیکن شیاطین حقیقت میں جنوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں اور انسانوں میں بھی. شیاطین الانس والجن، اللہ ہمیں انسان نما شیطان بننے سے بچائے اور ان سے واسطہ پڑھنے اور ان کا اعلی کار بننے، جو انسان نما شیطان ہے ان کا اعلی کار بننے سے اور ان کے حملوں سے بچائے رکھے، آمین. سورۃ الانعام آیت 115، اس میں لفظ ہے تمت کلمت ربک. یہ تمت کلمت، پوری ہوئی بات، پورا ہوا کلام، اس سے کیا مراد ہے؟ اگر آیت پڑھیں، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اور تیرے رب کی بات سچ اور انصاف کے اعتبار سے پوری ہو گئی. یہ تیرے رب کی کلمات، اس سے مراد قرآن، معجزہ ہونے اور آپ کی نبوت کے سچا ہونے کی دلیل کے لیے پورا کافی ہے. قرآن کی تمام خبریں، خواہ ان کا تعلق گزشتہ واقعات یا مستقبل کے وعدے اور حوادث سے ہو، سب پورے طور پر سچے ہیں اور اپنی اپنی پیشین گوئی کے وقت کے حساب سے پورے ہوئے. یہاں تو تمت کلمت ربک ہے، اس کے علاوہ کہیں بکلمات اللہ التامہ، اللہ کے کامل کلمات کا ذکر خاص طور پر مسنون دعاؤں میں بہت زیادہ آتا ہے. تو کیا مراد ہوتا ہے؟ اس میں قرآن، اس میں اللہ کے اسماء، اس کی صفات اور اس کے انعامات، یہ تمام شامل ہوتے ہیں. نیکسٹ کوسچن ہے، ظاہری گناہ اور باطنی گناہ کی مثالیں پیش کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام آیت 120 میں دونوں کو چھوڑنے کا حکم دیا، ظاہری باطنی. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہر گناہ وہ ہیں جو ہاتھ پاؤں سے کیے جائیں، جیسے مادی، فزیکل، ظاہر نظر آتے ہیں، جیسے چوری، زنا، اور چھپے گناہ وہ ہیں جن کے کرنے کا دل میں عزم ہو، جو عقیدے سے تعلق رکھتے ہوں، جیسے کفر، شرک، نفاق، یا جن لوگوں کا گناہ عام لوگوں پر واضح نہ ہو، یہ چند مخصوص تو واقف ہوں، باقی عام عوام کو پتہ نہ چلے، وہ باطن کہلاتے ہیں، اور جن گناہوں کا نقصان عام لوگوں پر واضح ہو وہ ظاہر گناہ کہلاتے ہیں۔ جس طرح صغیرہ کبیرہ کیٹیگری ہے نا، اس طرح ایک ظاہری باطنی کیٹیگری بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں سے بچنے کا حکم دیا، فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اور ظاہر گناہ کو چھوڑ دو اور اس کے چھپے کو بھی، یعنی حلال و حرام صرف کھانے کی چیزوں میں منحصر نہیں، بلکہ ہر ظاہر اور ہر باطن گناہ چھوڑنا ضروری ہے۔ صرف ظاہر عمل کافی نہیں، باطن کی پابندی بھی ضروری ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ صرف باطن، دل پاک ہونا چاہیے، آنکھ میں حیا ہونی چاہیے اور ظاہری اعمال میں کوئی شدت نہیں، کوئی پابندی نہیں، غلط ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ظاہری کا بھی حکم دیا، پہلے ظاہر ہے پھر باطن ہے۔ حلال حرام میں ظاہر کی پابندی پہلے ہے اور پھر باطن کی بھی ہے۔ اسی طرح یہ کہنا کہ ظاہر کی پابندی اہم ہے اور باطن کا معاملہ اللہ پہ، دونوں غلط ہیں۔ اصل میں دونوں ہی اہم ہیں، دونوں کی پابندی اہم ہے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ۔ نیکسٹ کوسچن ہے، نبوت وہابی ہے یا قصبی؟ پہلے بھی لوگ اپنے آپ پر نیکی کا چوغا، ایک لبادہ اوڑھ کے، اس طرح رہبانیت، چلے وغیرہ، اپنے آپ کو نبی یا ولی شمار کرنا شروع کر دیتے، حالانکہ جو نبوت اور رسالت ہے یہ تو بالکل وہابی چیز ہے۔ ولی تو ہر انسان اللہ کا دوست ہے جب وہ رب کی فرما برداری کے راستے پہ چلتا ہے، اور اس کے دعوے اور ثبوت کی ضرورت نہیں، جبکہ نبوت اور رسالت وہابی چیز ہے۔ وہاب یعنی اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی دلائل بھی دیے ہیں۔ قرآن سب سے بڑی دلیل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے نبوت کی امانت سپرد کرتا ہے، اور اللہ ہی نے اس کو مکمل کر دیا ہے، اور وہ بہتر جانتا ہے کہ نبوت کسے عطا کرنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے جو اعتراض ہوئے، اللہ نے جوابات دیے۔ وہ کہتے تھے کہ مکہ کے ایک یتیم کو کیوں، یا مکہ اور طائف کے کسی سردار کو کیوں نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کیں۔ سورۃ الانعام آیت 124 ہے،
اللہ اعلم حیث یجعل رسالته،
اللہ زیادہ جاننے والا ہے جہاں وہ اپنی رسالت رکھتا ہے۔ اس طرح سورۃ زخرف میں اللہ تعالیٰ نے خود سوال کیا کہ یہ ان کا حق ہے یا میرے پاس اختیار ہے، اہم یقسمون رحمت ربک، کیا وہ تیرے رب کی رحمت یعنی نبوت تقسیم کرتے ہیں؟ نیکسٹ کوسچن ہے، یجعل صدرہ ضیقا حرجا کانما یصعد فی السماء، انعام 125۔ ایک بار اس آیت کو خوب پڑھیں اور خود پڑھیں،
فمن یرید اللہ ان یهدیہ یشرح صدرہ للاسلام ومن یرید ان یضلہ یجعل صدرہ ضیقا حرجا کانما یصعد فی السماء کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون۔
اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ رسالت کی طرح ہدایت اور گمراہی بھی اس کے ہاتھ میں ہے۔ وہ اپنے نظام عدل کے مطابق جسے ہدایت دینا چاہتا ہے، اس کا سینہ صحیح بات تسلیم کرنے کے لیے کھول دیتا ہے، اس کے لیے ہدایت کے راستے آسان کر دیتا ہے، اسے حق قبول کرنے میں دشواری نہیں ہوتی، وہ آسانی سے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے تابع فرمان کر دیتا ہے، اور جسے اس کی سرکشی کے باعث ہدایت نہیں دینا چاہتا، اس کا سینہ حق قبول کرنے کے لیے تنگ اور نہایت گھٹا ہوا کر دیتا ہے، جیسے وہ بلندی کی طرف مشکل سے چڑھ رہا ہو، جوں جوں اوپر چڑھتا ہے، ایک تو چڑھائی کی وجہ سے، دوسرا آکسیجن کم ہونے کی وجہ سے، اور پھر ختم ہونے کی وجہ سے سانس ہی نہیں لے سکتا۔ اب یہ جو مثال دی، یہ واضح ہے، انسان کو اس وقت بلندی پہ چڑھنے اور آکسیجن کم ہونے کا اندازہ بھی نہیں تھا۔ قرآن نے بلندی پر سانس کی دشواری اس وقت بتائی جب سائنس کا علم تک نہیں تھا۔ سائنس نے بعد میں یہ معلوم کیا کہ بلندی پر آکسیجن کی کمی کی وجہ سے سانس گھٹتا ہے، گھٹتا محسوس ہوتا ہے۔ یجعل صدرہ ضیقا حرجا کانما یصعد فی السماء، تو یہ آیت قرآن کی حقانیت کی دلیل ہے۔ اللہ نے گمراہ شخص کے سینے کی مثال اس شخص سے دی جو بلندی پر چڑھتے ہوئے سینے کی گھٹن کا شکار ہوتا ہے۔ یہ اعجاز قرآنی میں سے ہے۔ نیکسٹ کوسچن ہے، جنت کا نام دار السلام کیوں؟ دار السلام یہ جنت کا نام ہے، دیگر مقامات کی طرح یہاں الانعام آیت 127 میں بھی آیا ہے، لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِجُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ عمل کرو کہ عمل سے رب سے دوستی اور سلامتی والا گھر ملتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی مقامات ہیں جہاں جنت کے لیے سلامتی کا ذکر ساتھ آیا ہے۔ نیکسٹ کوسچن ہے، عشر اور نصف عشر کسے کہتے ہیں؟ زکوٰۃ کی وصولی کے لیے، مقدار کی تعجین کے لیے عشر اور نصف عشر آتا ہے۔ جیسے بخاری میں، وہ زمین جسے آسمانی پانی یا قدرتی چشموں سے سیراب کریں اس کی پیداوار میں عشر یعنی دسواں حصہ ہے، اور وہ زمین جسے کنویں سے پانی کھینچ کر سیراب کیا جاتا ہے اسے نصف عشر یعنی اس کی پیداوار میں سے بیسواں حصہ زکوٰۃ ہے۔ کیونکہ جو آسمانی پانی یا قدرتی چشموں سے سیراب ہوتی ہے تو اس پر انویسٹمنٹ خرچ نہیں ہوتا زیادہ، تو اسی لیے زکوٰۃ کی پرسنٹیج زیادہ رکھی گئی، جبکہ جو انسان پانی خرید کے لگاتا ہے تو پھر اس کی پرسنٹیج زکوٰۃ میں کم کر دی گئی کہ نصف عشر یعنی اس کی پیداوار میں سے بیسواں حصہ زکوٰۃ ہے۔ زمین کی ہر پیداوار سے بیسواں یعنی نصف عشر یا دسواں یعنی عشر کا حصہ ادا کیا جائے۔ نیکسٹ کوسچن ہے، نعمتوں پر زوال کیوں آتا ہے؟ کیونکہ اس بارے میں نعمتوں اور اچانک ان کے پلٹ جانے، زوال آ جانے کی مثالیں ہیں، تو اس مناسبت سے وہ دعا جو صحیح مسلم میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر اس کا اہتمام فرماتے،
اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتك وجميع سخطك۔
میں دوبارہ پڑھتی ہوں تاکہ پریکٹس ہو جائے۔
اللهم اني اعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءت نقمتك وجميع سخطك۔
اے اللہ، میں تیری پناہ میں آتی ہوں نعمت کے زوال سے، نعمت ضائع ہو جانے سے، اور تیری عافیت کے منتقل ہو جانے سے، عافیت ختم ہو جائے چلی جائے، تیری گرفت کے پکڑ کے اچانک آ جانے سے، اور تیری ہر قسم کی ناراضگی سے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ نعمتیں کیوں ضائع ہوتی ہیں؟ گناہوں کی شامت اعمال کی وجہ سے۔ اللہ کی عطا کردہ نعمتیں اپنے گناہوں کی شامت کی وجہ سے زائل ہو جاتی ہیں، اس لیے زوال نعمت سے پناہ دراصل برے اعمال سے پناہ مانگنا ہے۔ تو بی کانشیس اباؤٹ یور اعمال، ایسا نہ ہو کہ ادھر سے تو اللہ تیری پناہ، زوال نعمت سے پناہ، اور ادھر کام ایسے ہیں کہ زوال نعمت پکی ہو۔ واقعی اس سے اللہ کی پناہ، وہ ہمیں بچائے رکھے اس سے کہ زوال نعمت آ جائے۔ جبکہ شکر یہ نعمتوں کی فراوانی، نعمتوں کی کثرت اور تنگیوں کا نعم البدل بن جاتا ہے۔ سورۃ الانعام کے بعد شروع ہوتی ہے سورۃ الاعراف، اس میں جنات کے سردار ابلیس کا بھی ذکر ہے، ان کے وار سے خبردار کرتے ہوئے فرمایا کہ انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم۔ تو اس سے متعلق سوال ہے کہ کیا جنات کو دیکھنا ممکن ہے؟ تو اس کا جواب سورہ اعراف آیت 27 ہے،
یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون۔
اے آدم کی اولاد، کہیں شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے، جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکال دیا، وہ دونوں سے ان کے لباس اتارتا تھا تاکہ دونوں کو ان کی شرمگاہیں دکھائے، بے شک وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے، بے شک ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کے دوست بنایا ہے جو ایمان نہیں رکھتے۔ اب اس سے بعض اہل علم نے یہ استدلال کیا ہے کہ جنوں کو دیکھنا ممکن نہیں ہے، مگر یہ استدلال صحیح نہیں، کیونکہ اگرچہ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کیونکہ وہ خفیہ وار کرتا ہے، وسوسہ نظر نہیں آتا۔ تو ایسے دشمن سے بہت زیادہ محتاط اور چکنہ رہنا چاہیے جو ہمیں دیکھے مگر ہم اسے دیکھ نہ پائیں۔ جہاں تک رہا یہ کہ ہم انہیں دیکھ ہی نہیں سکتے، یہ اکثر اوقات کی بات ہے اور ان کے وار کی بات ہے جو نظر نہیں آ رہا ہوتا، وگرنا جیسے سورۃ الانعام میں پڑھا کہ شیاطین الانس والجن، شیاطین انسانوں میں بھی ہوتے ہیں اور جنوں میں بھی، تو انسان تو دیکھ ہی سکتے ہیں سامنے ہونے کی وجہ سے، انسانوں کو تو دیکھ سکتے ہیں، سامنے ہوتے ہیں، لیکن ان کے بھی وار کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اسی طرح جنات کو دیکھنا ممکن ہے لیکن ان کا خفیہ وار یہ نہیں دیکھا جا سکتا۔ اسے اللہ تعالیٰ نے ڈرایا کہ ابن آدم بچ کر رہے، اور اس بات کی یا اس موقف کی دلیل ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی وہ حدیث کہ مسلسل تین راتیں ایک جن کو پکڑتے رہے۔ ظاہر ہے انہیں دیکھتے تھے، پکڑ لیتے تھے، پھر مکالمہ ہوتا تھا، پھر چھوڑ دیتے تھے، وہ آیت الکرسی کا واقعہ۔ اسی طرح صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آج رات میری نماز توڑنے کے لیے میرے پاس ایک سرکش جن آ گیا، اگر میرے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا نہ ہوتی تو میں اسے پکڑ کر ستون سے باندھ دیتا اور صبح کو مدینہ کے بچے اس سے کھیلتے، ظاہر دیکھتے تو کھیلتے۔ تو یہ جو خبردار کیا گیا ہے، بیسیکلی یہ اکثر ان کے چھپکے آنے اور پھر ان کے خفیہ وار کی وجہ سے کہ انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، ایسی جگہ سے آتے ہیں کہ پتہ بھی نہیں چلتا۔ گولڈ پلیٹڈ باتوں کو بنا کے پیش کرنا کیسے پتہ چلتا ہے؟ سورۃ الانعام میں بالکل یہی مفہوم آیا ہے، زخرف القول غرورا، ملمہ کی ہوئی بات دھوکہ دینے کے لیے دل میں ڈالتا رہتا ہے۔ نیکسٹ کوسچن ہے اسی سورۃ اعراف سے متعلق، کیونکہ اس میں آیت 11 سے قصہ آدم اور ابلیس شروع ہوتا ہے، تو اس سے متعلق سوال یہ ہے کہ کیا الشجرہ جس سے اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم اور حوا کو روکا تھا، لا تقربا ہذہ الشجرہ، تو یہ الشجرہ سے مراد کیا ہے؟ کیا واقعی یہ ایک درخت ہی تھا یا اس سے مراد کوئی اور چیز ہے جیسے شہوت کا کیڑا یا شہوت کا درخت؟ کیونکہ جو غامدی فکر ہے وہ، جیسے یہاں الاعراف آیت 19 میں الشجرہ کا لفظ آیا، کہتے ہیں کہ اس سے مراد شہوت کا درخت ہے۔ تو آپ دیکھیں الشجرہ کا معنی کیا ہے لغوی اعتبار سے؟ درخت۔ اور مسٹر غامدی جو الشجرہ سے مراد شہوت کا درخت لیتا ہے جس میں آدم اور حوا مبتلا ہو گئے، اس نے دعویٰ کیا کہ آدم اور حوا علیہ السلام کو تعلق زوجین سے منع کیا گیا لیکن انہوں نے کر ڈالا، اس پر ان کا امتحان شروع ہو گیا۔ مزید اس نے جنت میں رہنے کا بھی انکار کر دیا کہ وہ جنت نہیں تھی، وہ باغ کے لیے لفظ جنت آیا، حالانکہ واضح قرآنی لفظ آ جائے تو تاویل کی گنجائش نہیں رہتی جب تک کوئی اور آیت اور حدیث اس کی صراحت پیش نہ کرے۔ جب ایسا نہیں تو کوئی بھی شخص نئے فرقے کی بنیاد ڈالنے کے لیے یا اپنی علمی داغ بٹانے کے لیے قرآن کی معنوی تحریف کا حق نہیں رکھتا۔ سلف صالحین میں سے کسی نے ان آیات کی یہ تفسیر نہیں کی۔ عوام کو ایسے فتنوں سے آگاہ رہنا چاہیے۔ مفسر قرآن عبداللہ بن عباس، دیگر صحابہ جنہوں نے تفسیر قرآن، فہم قرآن کا کام کیا، تعلیم قرآن تھی، انہوں نے الشجرہ سے مراد درخت ہی لیا۔ اور یہ بھی غلط ہے کہ جو کہتے ہیں کہ وہ پودا گندم کا تھا یا گندم دانے سے منع کیا، جب الشجرہ آیا تو بس الشجرہ رہیں، نہ بڑھائیں نہ گھٹائیں، ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ درخت کون سا تھا، اور نہ ہی ہمیں اس کے مجاز میں جانے کی ضرورت ہے، نہ ہی اس کی حقیقت کو جھٹلانے کی ضرورت ہے۔ ہم ایز اٹ از کو لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مثال اور ایک واقعہ پیش کیا، ایک حقیقت بتائی، اور بنی آدم کے لیے اس میں سبق ہے۔ لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ۔ نیکسٹ کوسچن ہے سورۃ الاعراف آیت 17 کہ شیطان انسان کے آگے پیچھے دائیں بائیں سے حملہ آور ہوتا ہے، کیسے اس سے بچیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صبح و شام کے اذکار میں یہ دعا سکھائی اور آپ کبھی بھی اس کا ناغہ نہیں کرتے تھے۔ وہ جامع ترین دعا ہے کہ شیطان نے کہا تھا، لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، میں ہر صورت ان کے آگے، ان کے پیچھے، ان کے دائیں اور ان کے بائیں طرفوں سے آؤں گا اور ان کو اس طرح دور کر دوں گا۔ تو بندہ خدا اپنے رب سے سوال کر ڈالتا ہے کہ تو مجھے اس شیطان سے بچا اور ہر طرف سے میری حفاظت فرما۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ،
اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي.
آپ اس کو ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں،
فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اللهم استر عوراتی و آمر روعاتی، اللهم احفظنی من بین یدی و من خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
اے اللہ، میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں معافی اور عافیت کا سوال کرتا ہوں. اے اللہ، میں تجھ سے اپنے دین میں اور اپنی دنیا میں اور اپنے اہل میں اور مال میں معافی اور عافیت کا سوال کرتا ہوں. اے اللہ، تو میری پردے والی چیزوں پر پردہ ڈال دے اور میری گھبراہٹوں کو امن عطا فرما. اے اللہ، میری حفاظت فرما، میرے آگے سے اور میرے پیچھے سے اور میرے دائیں سے اور میرے بائیں سے اور میرے اوپر سے، اور میں تیری عظمت کی پناہ میں آتا ہوں، میں اپنے نیچے سے اچانک پکڑ لیا جاؤں اپنے کرتوت اعمال سے. اللہ اللہ، یہاں میں اپنی دعا میں اپنی ان بہنوں کو بھی، اسٹوڈنٹس کو اور اپنی ایمان کی ان دوستوں کو یاد کرتی ہوں، دعا مانگتی ہوں یا رب، جو اس وقت یو ایس میں سنو فال شدید پڑ رہی ہے اور جان و مال کو خطرات ہیں. اے اللہ، تو جان و مال کی، ایمان کی حفاظت فرما اور ہر طرح کے نقصان سے بچا اور اپنی طرف سے عافیت نصیب فرما. اے اللہ، ہم ان کے لیے بھی، اپنے لیے بھی تیری عافیت کا سوال کرتے ہیں. نسألوك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، نسألوك اللهم العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. آمین. نیکسٹ کوسچن کھانے پینے سے متعلق دعا کا رکھا گیا ہے، کیونکہ اس میں کھانے پینے کا ذکر ہے، حلال کا ذکر ہے، اسی طرح لباس کا ذکر ہے، لباس سے متعلق دعا بھی میں نے شامل کر دی، اسی طرح جنت کا خصوصی ذکر ہے، اس کا سوال اور اس میں پہنچنے اور پڑھنے کی دعا، اسی طرح ہمارے آبائین سیدنا آدم اور حوا علیہم السلام، ان کی دعا جو انہوں نے توبہ مانگی اور قبول ہوئی، مغفرت کی دعا اور اسی طرح کی کچھ دعائیں شامل کی گئی ہیں، میرے ساتھ پڑھ لیجئے. کھانے پینے کے بعد کی دعا،
الحمدللہ الذی کفانا واروانا غیر مکفی ولا مکفور.
اگر کسی کو نہ آئے تو صرف الحمدللہ بھی پڑھ لیں. اور یہ دعا جو ہے، یہ اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانے سے فارغ ہوتے تو یہ پڑھتے، یہ ثابت ہے، بخاری کا حوالہ ہے. اسی طرح لباس سے متعلق دعا ہے کہ کوئی بھی کپڑے پہن رہے ہیں یا نیا کپڑا تو یہ پڑھ لیا کریں،
اللہم لک الحمد انت کسوتنی أسألك من خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له.
اسی طرح جنتیوں کا نغمہ، جنت کا خاص ذکر آیا ہے سورۃ الاعراف میں،
الحمد للہ الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ.
اور ہمارے آبائین سیدنا آدم اور حوا علیہم السلام کی قبول دعا، مقبول دعا،
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین،
اسی بارے میں آئی ہے. اور مغفرت کا سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجود میں مانگتے،
اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله واوله واخره وعلانيته وسره.
اے اللہ، تو میرے چھوٹے بڑے، اگلے پچھلے، علانیہ پوشیدہ گناہ بخش دے. اور بارش کا سوال کریں تو انسانوں کے ساتھ دوسری مخلوقات اور حشرات کا بھی سوال کر ڈالیں. اللہ اپنی کمزور مخلوق سے، اور یہ بے گناہ مخلوق ہے، فرما بردار مخلوق ہے، اللہ کے تابع فرمان
ان کے ذکر کے ساتھ دعا کریں،
اللہم اسقی عبادک وبہیمتک وانشر رحمتک واحیی بلدک المجد،
اے اللہ تو اپنے بندوں اور چھپائیوں کو سراب کر اور اپنی رحمت عام کر اور اپنے مردہ شہر کو زندگی عطا فرما۔ بارے میں ذبح اور ذبیحہ سے متعلق آیات ہیں، تو اس کی مناسبت سے کہ ذبح کے وقت دعا پڑھنا جو بخاری کے حوالے سے ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، اس کا اہتمام نہیں کیا جاتا۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ، پارا مکمل ہوا۔